مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو راؤنڈ ٹیبل۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل کل۔ سامعین، آج کے راؤنڈ ٹیبل میں ہم فاٹا اور فاٹا کے عوام سے متعلق چند اہم مسائل پر بات کریں گے۔ ایک تو آپ کے علم میں ہوگا کہ 10 ماہ گھروں سے دور گزارنے کے بعد شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والوں کا اپنے گھروں کو واپس جانے کا عمل جاری ہے۔ یہ عمل کہاں تک پہنچا ہے، ان خاندانوں کے لیے اپنے آبائی علاقوں میں کیا انتظامات کیے گئے ہیں، اور واپس جانے والے ان افراد کے ساتھ سماجی معاہدہ 2015 کے نام سے جو ایگریمنٹ کیا گیا ہے، اس کے اہم نکات کیا ہیں، اور انتہا پسندی سے نمٹنے میں یہ معاہدہ کتنا کارگر ثابت ہو سکتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ سامعین، فاٹا کے عوام کے کچھ قانونی اور آئینی مطالبات تھے جس کا کافی عرصے سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں، وہ کہاں تک پورے ہوئے ہیں اور راستے میں کیا رکاوٹیں حائل ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ شمالی وزیرستان میں جاری ضرب عزم اور خیبر ایجنسی میں خیبر 1 آپریشن کے بعد خیبر 2 آپریشن جو ہو رہا ہے، یہ کتنے کامیاب ثابت ہو رہے ہیں، کیا نتائج اس کے سامنے آ رہے ہیں ان آپریشنس کے، یہ بھی جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں فاٹا مینجمنٹ اتھارٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر فرمان خلجی صاحب، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی سے ایک سینئر صحافی رسول داور صاحب، جو اس وقت پشاور میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ فاٹا ہی سے ایک لیگل ایکسپرٹ اعجاز مومن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما دانیال عزیز صاحب یا حفیظ الرحمان صاحب، ان دونوں میں سے بھی ہمیں امید ہے کہ کوئی ہمیں جوائن کرے گا اس پروگرام میں۔ آپ بھی سامعین اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں، ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-789، نمبر ایک دفعہ پھر 0800-777-789 پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اور اعجاز مومن صاحب، بتایا جا رہا ہے آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ فرمان خلجی صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے، فاٹا سے جو بے گھر افراد کا اپنے گھروں کو واپسی کا عمل جو ہے، یہ ہمیں بتائیے گا وہ کہاں تک پہنچا ہے۔ فرمان خلجی صاحب جی، ہم جی جی ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے فرمان خلجی صاحب، جی
جی جی جی جی اس میں یہ کہ جی جس طرح کے پلان تھا گورنمنٹ آف پاکستان کا، اور جتنے بھی آئی ڈی پیز ہیں ان کی واپسی کا ایک ہم نے جامع پروگرام ترتیب دی ہوا جی۔ اس پروگرام کے تحت جی باڑا خیبر ایجنسی میں ریٹرن، ساؤتھ وزیرستان، شمالی اور جنوبی وزیرستان دونوں میں ریٹرن اسٹارٹ، تینوں ایجنسیوں میں ریٹرن اسٹارٹ ہو چکا ہے جی۔ اس کو ہم نے ڈفرنٹ فیزز میں ڈیوائڈ کیا ہوا جی۔ تو باڑا کا جو ہے ابھی فیز چل رہا ہے جی، جو جنوبی وزیرستان کا ایک فیز کمپلیٹ ہو کے ختم ہو چکا ہے جی، اور نارتھ وزیرستان کا پہلا فیز یہ ابھی چل رہا ہے جی۔ ابھی تک جو میں آپ کو بتاؤں جی، باڑے میں تقریباً کوئی 13,000 سے زیادہ فیملیاں واپس جا چکی ہیں، اور یہ جتنا بھی ریٹرن ہوتا ہے جی، یہ ایک تھوڑا سا اپنے سامعین کے اس کے لیے جو انٹرنیشنل ہمیں سن رہے ہیں کہ دس از، یہ جو ریٹرن ہوتا ہے یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن یونائٹیڈ نیشن کے تعاون سے کیا جاتا ہے جی، اور تمام وہ ریکوائرمنٹ جو کہ ایک انڈر انٹرنیشنل آبلیگیشن تمام لوگوں کو اور حکومت پہ ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں جی۔ یہ ریٹرن جو ہوتا ہے یہ والنٹری ہوتا ہے، ڈگنیفائڈ ہوتا ہے، انفارمڈ ہوتا ہے اور سیف ہوتا ہے۔ دس از آر موٹو جی، یہ ہماری گورنمنٹ کا موٹو ہے، جو بھی جائے گا اپنی مرضی سے واپس جائے گا، کسی کو زور سے نہیں لے جاتے جی، اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو دے کین گو بیک۔ اس میں جی ہمارا باڑا کے ابھی تک تقریباً کوئی 13,000 سے زیادہ فیملی جا چکی ہیں، اینڈ آج ہم نے جلوزئی کیمپ سے ریٹرن شروع کیا جو کہ پشاور یہ نوشہرہ پبی میں ہمارے کیمپ ہے جہاں پہ باڑا کے ٹی ڈی پی رہائش پذیر ہیں. وہاں سے جی آج ہمارا پہلا دن تھا, وہاں سے تقریباً 119 فیملیز نے جی والنٹری ریٹرن فارمز دیے جی آج جانے کے لیے جی. اس کے علاوہ جی ہمارا آف کیمپ باڑے کا آلریڈی چل رہا ہے جی. میروٹ فورٹ کے اوپر ہمارا ایک ریٹرن سینٹر ہے, اس کے اوپر روزانہ لوگ آتے ہیں اور جو واپس جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں جی. اس طرح جو جنوبی وزیرستان تھا اس کا پہلا فیز ختم ہو گیا جی, اس میں تقریباً کوئی 3000 سے زیادہ فیملیاں رجسٹرڈ اور کوئی ویریفائڈ بنادا اور کچھ ویریفائڈ بنادا تقریباً کوئی 1500 سے زیادہ فیملیز گئی تھی جی.
ٹھیک اوکے.
اسی طرح جو
جی جی
ہمارا جو شمالی وزیرستان ہے جی, اس کا ابھی تک تقریباً کوئی جو ویریفائڈ ہیں بائی نادرا وہ تقریباً کوئی 180 فیملیز جا چکی ہیں, اور جو ان ویریفائڈ ہیں تو وہ تقریباً کوئی 300-400 کے قریب وہ فیملیز بھی جا چکی ہیں جی.
رائٹ اوکے. تو یہ بتائیے گا کہ شمالی وزیرستان کی جب ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں تو اب بھی ضرب عصب جو ہے وہ جاری ہے ملیٹنٹس کے خلاف, تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو واپس لوگ جا رہے ہیں ان کا تعلق شمالی وزیرستان کے کن علاقوں سے ہے؟
دیکھیے جی, یہ ایک پورا پلان ہوتا ہے, اس کے مطابق ہمارا جو نوٹیفیکیشن ہوتی ہے وہ پولیٹیکل ایجنٹ جو ہوتا ہے بیسکلی ہمارا, تو یہ سیکورٹی ریلیٹڈ میٹر, کیونکہ وی ورک ود دی ڈیزاسٹر مینجمنٹ, تو ہمارا سیکورٹی ریلیٹڈ ان سے ایشو نہیں ہے. ہمارا جو ایک انڈر دی ہمارا جو یونائٹیڈ نیشن کے ساتھ جو ایک اگریمنٹ ہے اس کے تحت یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ علاقے ڈی نوٹیفائی کرتا ہے. علاقے ڈی نوٹیفیکیشن کے بہت سے مراحل ہوتے ہیں جن سے وہ گزر کے اور ایک علاقے کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کلیئر ہے. اس میں جو اکثر ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ہم ہر طرح کی کیونکہ یہاں پر آپریشن چلا تھا, ان ایکسپلورڈ آرڈیننس ہوتے ہیں, کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں, ان سے کلیئر کر کے تو پھر لوگوں کو واپس لے کے جایا جاتا ہے. اس کا میں آپ کو ایک پروسیس بھی بتاتا ہوں کہ جب ہم لوگوں کو واپس لے کے جاتے ہیں اس سے پہلے یونائٹیڈ نیشن ڈپارٹمنٹ آف سیفٹی اینڈ سیکورٹی ایک وزٹ کرتا ہے اس پورے علاقے کا, اس کے بعد ایک انٹر کلسٹر مشن یونائٹیڈ نیشن کا وزٹ کرتا ہے, اس کے بعد ہم لوگوں کو لے کے.
تو شمالی وزیرستان میں ان لوگوں کو جانے کی اجازت ہے؟
جی جی, تو وہاں پہ ہمارا یو این ڈی ایس ایس کے انٹرنیشنل اسٹاف گیا تھا جی, یونائٹیڈ نیشن ڈپارٹمنٹ آف سیفٹی اینڈ سیکورٹی کا انٹرنیشنل اسٹاف گیا تھا. الانگ ود دیم وی وزٹڈ آل دی ایریا جہاں پہ ہم لوگوں کو لے کے جا رہے تھے. ابھی اس کے بعد پھر انٹر کلسٹر مشن گیا ہے. تو ابھی یہ جو ہم نے علاقے ڈی نوٹیفائی, جو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن نے علاقے ڈی نوٹیفائی کیے ہیں, دے آر نیئر ٹو مطلب جو ہمارا ایف آر جو بکرخیل ہے ایف آر بنو, اس سے میر علی کے تھوڑے سے گاؤں جو انیشل ہم نے ڈی نوٹیفیکیشن کیے جہاں پر
جی اوکے. آپ ہمارے ساتھ ہیں خلجی صاحب؟ فرمان خلجی صاحب, آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے, آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ اوکے, ان کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے, دوبارہ ہم ان کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. رسول داور صاحب, آپ ہیں ہمارے ساتھ؟
جی بالکل.
رسول داور صاحب, آپ یہ بتائیے گا, کیونکہ آپ کا تعلق شمالی وزیرستان سے ہے, کہ یہ لوگ جو واپس گھروں کو جا رہے ہیں تو وہاں پہ شمالی وزیرستان کے ان علاقوں میں امن و امان کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟
جی, اس وقت یہ ہے کہ شمالی وزیرستان کے 3 جو تحصیل ہے جس میں سب سے زیادہ میران شاہ اور اس کے بعد دتاخیل اور شوال, یہ وہ علاقے ہیں جس میں حکومت پاکستان نے سیکورٹی فورسز نے یہاں پہ ضرب عضب آپریشن شروع کیا ہوا ہے. اس علاقے میں تو شاید کسی کو کوئی نظر نہ آئے, لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو دیگر علاقے ہیں جس طرح رزمک ہو گیا, اس طرح شوال ہے, اور اس کے علاوہ یہاں پہ شوا تحصیل ہے اور سینوام ہے, تو ان میں پہلے سے لوگ موجود ہیں عورتیں, تو ان علاقوں سے کچھ نہ کچھ انفارمیشن تو نکل کر آ جاتی ہے. لیکن یہ باقی جو 3 تحصیلیں ہیں ان میں آپریشن بھی جاری ہے.
اوکے, جو انفارمیشن ابھی تک نکل کے آئی ہے ان علاقوں سے, یہ بتائیے گا کہ وہاں جا کے ان کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو لوگ پہنچے ہیں ابھی تک شمالی وزیرستان. خلجی صاحب کا کہنا ہے کہ ابھی تک تقریباً 180 خاندان جو ہیں وہ جا چکے ہیں واپس.
جی, جی بالکل، تقریباً 119,000 خاندان نکل چکے ہیں، تو ان میں سے 180 خاندان تو میرے خیال میں بہت چھوٹی تعداد ہے، پھر بھی یہ جن علاقوں میں ان کو واپس کر دیا گیا ہے اس میں ہم نے کسی بھی پریس ریلیز میں جو سیکورٹی فورس ایپ سے بھیجے جاتے ہیں اس میں یہ نہیں سنا ہے ہم نے کہ یہاں پہ بھی کوئی آپریشن ہوا ہے اس طرح کا ہوا ہو یا کوئی اس طرح کے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہو، لہٰذا یہ سپینوام کے علاقے میں اس کو بھیجے جا رہے ہیں جو پہلے سے بھی قدرے بہتر تھا باقی علاقوں کی نسبت، یعنی میرلی اور میران شاہ اور دتہ خیل، اسی طرح کے آپریشن بھی وہاں پہ نہیں ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ علاقے پہلے سے بھی کلیئر تھے اور اس کے بعد بھی کچھ سیکورٹی فورسز نے اس کو کلیئر کر کے پھر اس کو یہ ڈیپیز واپس بھیج دیا گیا۔
اوکے خلجی صاحب، کہا جا رہا ہے آپ نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ان کی لائن دوبارہ ڈراپ ہو گئی۔ ہمارے ساتھ اعجاز مومن صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں، ان کی لائن بھی ڈراپ ہو چکی ہے۔ رسول داور صاحب، یہ بتائیے کہ اس وقت فاٹا شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان اور باڑہ کے جو لوگ ہیں، آئی ڈی پیز ہیں، وہ اس وقت جو کیمپوں میں موجود ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ کہاں تک ان کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھا جا رہا ہے؟
جی بالکل، حکومتی دعوے تو ہر وقت ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ ساری صورتحال اس کے برعکس ہے۔ وہ اس طرح کے جو آئی ڈی پیز نکل چکے ہیں، فار ایگزامپل شمالی یا جنوبی وزیرستان کے جو آئی ڈی پیز نکل چکے ہیں یا اس کے علاوہ دیگر قبائلی علاقوں کے، تو ان میں سے ان کے جو بچے ہوتے ہیں، خاص کر جو سکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر اس طرح ہے کہ وہ سکول نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ اس کے سکول جانے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے پاس شاید اویلیبل نہیں ہوتی۔ بعض لوگ اس طرح ہے کہ اپنے بچوں کو افورڈ کر سکتے ہیں، سکولوں میں داخلہ کروا سکتے ہیں ان کا، لیکن اس پر حکومت کی طرف سے کوئی خاص توجہ نہیں ہے، تو اس لیے ان بچوں کا پچھلا سال تقریباً بچوں کا ضائع ہو چکا تھا، اور اب چونکہ ایڈمیشن شروع ہونے کے دن ہے، یہ اپریل میں ایڈمیشن ہو رہے ہیں، تو اس مرتبہ بھی خدشہ ہے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں بہت سے ہیں، جس طرح میرلی اور میران شاہ کالج کے جو اسٹوڈنٹ تھے، اس نے گزشتہ سال ایڈمیشن تو لی تھی، یعنی وہ اسٹوڈنٹ تو تھے لیکن انہوں نے کوئی ایک لفظ بھی کسی بھی کالج میں پڑھا نہیں، تو اسی طرح انہوں نے ایگزام بھی دے دیا، وہ پاس بھی ہو گئے یا فیل بھی ہو گئے لیکن انہوں نے ٹیچر کا منہ تک نہیں دیکھا، تو یہ صورتحال ہے، وہ ایجوکیشن سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، ابھی گرمی کا موسم ہے، یہ بنوں میں جو آئی ڈی پیز ہے یہ ہمیں بار بار فون کرتا ہے کہ وہاں پہ سب سے زیادہ یہ مچھر وغیرہ ہے اور بہت گندگی کے ماحول میں، تو اس وجہ سے ان کی کافی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ سب سے اس سے پہلے صوبائی حکومت نے کچھ توجہ دی تھی اسپتالوں کی بہتری کے لیے، لیکن آج کل وہ توجہ بھی ان سے ہٹ چکی ہے، اب وہ اس طرح کے حالات میں ہے کہ وہ اپنے پیسوں پہ اپنا علاج کروا لیتے ہیں لیکن وہ ان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ حکومت کی جانب سے پوری فیملی کے لیے صرف 12,000 روپے دیے جا رہے ہیں، تو 12,000 روپے میں کسی ایک بندے کی ٹریٹمنٹ بھی اگر وہ بیمار ہو جائے تو مشکل ہو جاتی ہے، تو اس کے مشکلات کافی۔ جی
جی اوکے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اعجاز مومن صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ خلجی صاحب، فرمان خلجی صاحب، جی ان کی لائن جو ہے بار بار ڈراپ ہو رہی ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اعجاز مومن صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی
جی۔ اعجاز مومن صاحب، ہمارے فیس بک پہ آج جب ہم نے یہ ٹاپک، ہم نے یہ بات کی کہ ہم اس ٹاپک پہ آج بات کریں گے، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کافی فاٹا سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہمیشہ فاٹا کے عوام کے جو مشکلات ہیں اس کے بارے میں ہم بات تو کرتے ہیں لیکن اس کا جو حل ہے وہ ہم اس پہ ہم بات نہیں کرتے یا فوکس نہیں کرتے۔ یہ بتائیے گا کہ جن مشکلات کا سامنا ہے اس وقت فاٹا سے بھیکر خاندانوں کو، تو ان کا، جس میں ظاہر ہے یہ لوگ جو گھروں کو جا رہے ہیں، تو وہاں ابھی داور صاحب بتا رہے تھے کہ سکولز جو ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، ہاسپٹلز جو ہیں وہ ان کا وجود کسی حد تک نہیں رہا ہے، باقی ان کے مویشی مر چکے ہیں، گھر زیادہ تر لوگوں کے تباہ ہو چکے ہیں، تو آخر اس کا حل جو ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں کیمپوں میں بھی ان کو کئی مشکلات کا سامنا ہے، وہاں اگر گھروں کو جاتے ہیں تو وہاں نظام جو ہے وہ تقریباً تباہ ہو چکا ہے، ان حل کیا ہے، ان کو کس طرح ٹیکل کیا جا سکتا ہے، ان لوگوں کو موجودہ صورتحال میں اور جو وسائل دستیاب ہیں اس کے اندر؟
دیکھیے جی، جہاں تک فاٹا کے عوام کے متعلق جو بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ آئی ڈی پیز ہو چکے ہیں اور اب ان کی واپسی شروع ہے، تو میرے خیال سے ان کا ازالہ جو ہے وہ بہت مشکل ہے، اس حوالے سے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب تک وہ آئی ڈی پیز تھے یہاں پر، اور ہم نے جہاں تک سنا تھا کہ 12,000 یا 30,000 یا 25,000 روپے منتھلی مہینہ کے ان کو دیا جاتا ہے، وہ بھی نہیں دیا گیا، یا جتنا راشن ان کو فوڈ کے حوالے سے دیا جا رہا تھا، تو یہ تو بہت چھوٹی سی باتیں ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے وہاں پر جب یہ لوگوں پاٹا سے یہاں پر آئی ڈی پیز کے شکل میں یہاں پر آیا اور اب وہ جا رہے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر فاٹا کے علاقے میں گھر جو ان کے ہوتے تھے، جو گھر ہوتے تھے ان کے، جو حجرے ہوتے تھے، جو ان کی رہائش کی جگہ ہوتی تھی، اس کا دوبارہ کنسٹرکشن اور دوبارہ بنانا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. سیٹل میں تو کوئی گھر بنانا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن وہاں پر پہاڑی جو علاقہ ہے اور فاٹا کے علاقے میں اس گھروں کو اسی طرح سے دوبارہ تعمیر کرنا میرے خیال سے یہ بالکل ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو سینکڑوں سالوں سے اور کافی عرصے سے وہ ان کی پہچان تھی، وہ ان کی تاریخ تھی، اور وہاں پر جو گھر ان کے ہوتے تھے تو وہ بڑے عجیب قسم کے ہوتے تھے، بہت بڑے بڑے قلعے ہوتے تھے، اس علاقے میں مٹی جو ہے وہ بالکل نہیں ملتی.
ٹھیک ہے، اور بالکل یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو بنیادی سہولیات ہیں اس کا ڈھانچہ بھی تقریباً جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. فرمان خلجی صاحب نے جی دوبارہ ہمیں جوائن کیا ہے. فرمان خلجی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی.
فرمان خلجی صاحب ایک تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ کوئی ٹائم فریم ہے اس کے لیے یہ جو گھروں کو واپسی کا عمل ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ گرمی کا موسم بھی شروع ہو چکا ہے اور لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، یہ رپورٹیں بھی آ رہی ہیں وہاں سے، تو کیا انتظامات جو ہیں ان لوگوں کے لیے آپ لوگوں نے کیے ہیں ان کے آبائی علاقوں میں؟
دیکھیے جی، ہمارا کام بیسیکلی پلاننگ از ڈن بائی دی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن. پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ہمارے ساتھ پلاننگ بتا دیتی ہے کہ یہ علاقے ہم نے ڈینوٹیفائی کر دیے ہیں. ہم پھر پلاننگ یہ کرتے ہیں کہ ہم یونائٹیڈ نیشن اور ڈفرینٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے ان کی واپسی کا پلان مترب کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو واپس لے کے جانا ہے. ابھی جو پلان ہمارے پاس آیا ہے جی، اس کے مطابق انشاءاللہ اس سال کے آخر تک جو ہیں ہمارے میکسیمم جو آئی ڈی پیز ہیں جی، جو ٹی ڈی پیز ہیں، وہ واپس چلے جائیں گے جی. ابھی رمضان کے موقع پر تھوڑا سا شاید بریک ہو یا کچھ ہو، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ رمضان کے موقع پر تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو میکسیمم ہمارے انشاءاللہ اس سال کے آخر تک ہمارا پلاننگ ہے کہ جتنے بھی آئی ڈی پیز ٹی ڈی پیز ہوں گے وہ ہم واپس لے کے جائیں گے.
اوکے، آپ تینوں مہمان ہمارے ساتھ رہیے. اس وقت ہمیں کہا جا رہا ہے ہم نے ایک مختصر سی بریک لینی ہے. بریک سے واپس آ کے ہمیں امید ہے کہ پی ایم ایل نون کا کوئی رہنما ہمیں جوائن کرے گا، ان کے ویوز بھی ہم لینا چاہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے، لیتے ہیں ایک بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
جی سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام راؤنڈ ٹیبل. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں فاٹا مینجمنٹ اتھارٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر فرمان خلجی صاحب، ایک سینئر صحافی رسول داور صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں لیگل ایکسپرٹ اعجاز مومن صاحب. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل نون کا کوئی بندہ ہمیں جوائن کرے. اور رسول داور صاحب، ایک یہ جو لوگ واپس فاٹا کو لوٹ رہے ہیں، ان کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ایک معاہدہ کیا گیا ہے، سماجی معاہدہ 2015 کے نام سے. یہ بتائیے گا کہ اس معاہدے کے اہم نکات کیا ہیں؟
جی بالکل، بالکل, اس میں تو کافی نکات ہے, تقریباً 7-8 صفحات پر مشتمل ہے. سماجی معاہدہ 2015 کے نام سے جانا جاتا ہے. سب سے پہلے تو اس معاہدے کی چھپانے کی کافی کوششیں کی گئی, لیکن آج کل کی سوشل میڈیا اور دیگر کے ذریعے سے تقریباً لوگوں کو وہ پہنچ چکے ہیں ان کے جو مندرجات ہیں. اس کے علاوہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ جب واپس جائیں گے تو سیکیورٹی انہی کی ذمہ داری ہوگی, اور اس کے علاوہ یہ اپنے علاقے کی خود حفاظت کریں گے, اور شدت پسندوں کے خلاف ایک قسم کی لشکر کشی بھی لشکر بھی بنائیں گے. اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ تو جو بڑا اسلحہ ہے وہ بھی اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے. تو اس پر جو وہاں کے مشران ہیں انہوں نے باقاعدہ میڈیا کے نمائندوں کو فون کیا, اور انہوں نے کہا کہ معاہدہ تو دو طرفہ ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے, وہ کنسنسس کے ساتھ بیٹھ کے جرگے کے ذریعے سے کچھ چیزیں مشترک ہو تو اس کو معاہدے کی شکل میں لایا جاتا ہے, لیکن یہ تو یک طرفہ ایک ڈاکومنٹ دی گئی ہے اور ہم سے سائن کروا رہے ہیں. تو اس طرح کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا, جس پر حکومت کی جانب سے فی الحال کوئی رد عمل تو نہیں آیا ہے. البتہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن شمالی وزیرستان کی ویب سائٹ پہ ان کی تصاویریں ہمیں نظر آ رہی ہے,
جی,
جو باقاعدہ پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن اور یہ جو قبائلی رہنما ہے یہ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اوپر لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ اب پیس ٹریٹی سائن کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے لوگوں کے خدشات ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اب جب کہ ضرب عضب کا آپریشن شروع ہو چکا ہے, شدت پسند سپاق وزیرستان میں وہ لوگ جانا چاہتے ہیں جو جن علاقوں میں آپریشن کامیاب ہو چکا ہے, جن علاقوں میں شدت پسند نہیں ہے تو ان میں آئی ڈی پیز کو واپس بھیج دیا جائے, اور دوبارہ ذمہ داری عوام پر نہیں ڈالنی چاہیے کیونکہ ابھی آپریشن بھی اسی مقصد کے لیے کیا گیا ہے. تو یہ مقامی لوگ بار بار فون بھی کرتے ہیں اور میڈیا کے نمائندوں کو یہ بتاتے بھی ہے کہ ان معاہدے پر ہمارے تحفظات ضرور موجود ہیں, لیکن ٹوٹلی اس معاہدے کو ریجیکٹ بھی نہیں کرتے. جی
اوکے, اعجاز مومن صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی, یہ چند ایک نکات جو ہیں رسول داور صاحب نے ہمیں اس معاہدے کے بتائے ہیں کہ یہ لوگ جب گھروں کو واپس جائیں گے تو ان کو لشکر بنانے ہوں گے طالبان کے خلاف, یہ کہ یہ بڑا اسلحہ گھر میں نہیں رکھ سکتے, اور ساتھ اس میں ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انتہا پسند کسی گاؤں کسی علاقے میں جاتا ہے تو اس کے خلاف مقامی لوگ جو ہیں یہ کاروائی کریں گے. یہ بتائیے گا کہ اس معاہدے پر عمل درآمد جو ہے یہ قبائلی علاقوں کے لوگوں کے لیے موجودہ صورتحال میں کہاں تک ممکن ہے, اور لیگل پوائنٹ آف ویو سے آپ اس ایگریمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
ایسا ہے جی کہ قانونی لیگلی حوالے سے جو بات یہ ہے کہ ایف سی آر میں جو ریسپانسبلٹی جو شکے ہے, جو آرٹیکل ہے اور جو بات ہے جس کو ہم اجتماعی ذمہ داری کہتے ہیں, تو اس حوالے سے ایڈمنسٹریشن کو تو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی قبائلی کو, کسی قبائلی جرگے کو, ان کو وہ ایک اور کی طور سے اس سے یہ ذمہ داری لے سکتی ہے کہ وہ اپنے علاقے کی اور وہاں پر امن کے حوالے سے اس کی ذمہ داری لے سکتے ہیں. لیکن جہاں تک کنسٹیٹیوشنلی بات ہے, جو آئین پاکستان کی روح سے اگر حکومت پاکستان ان سے کوئی معاہدہ کر لے اس حوالے سے, تو پاکستان کی آئین جو ہے, کنسٹیٹیوشن جو ہے, وہ آلریڈی وہاں پر ایکسٹینڈ نہیں ہے, تو حکومت پاکستان کو یہ حق نہیں پہنچ سکتا کہ وہ اس سے کوئی معاہدہ کر سکے اور ان سے کوئی ایسا معاہدہ اور اسی طرح سے امن کے حوالے سے کوئی کسی پہ کسی معاہدے پر سائن وغیرہ لے لے, کیونکہ وہاں پر پارلیمنٹ ایکسٹینڈ نہیں ہے. اس سے ہمارے پارلیمنٹیرین, پاٹا کے پارلیمنٹیرین کو یہاں پر پارلیمنٹ میں قانون سازی کا اختیار تک نہیں ہے, نہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی ایکسٹینشن وہاں پر ہے اور نہ یہ عملداری ہے. تو آئینی لحاظ سے تو کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کے حوالے سے ایسا معاہدہ نہیں کیا جا سکتا, لیکن ایف سی آر کے تھرو سے ایک معاہدہ ہو سکتا ہے کہ وہ ذمہ داری دے. لیکن اب وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ لوگ جو واپس جا رہے ہیں کیا وہ اسی پوزیشن میں ہے جو کہ آج سے 10 سال 15 سال یا 20 سال پہلے جو پوزیشن میں تھے, جو ان کی پوزیشن بڑی ٹھیک ٹھاک تھی, ان کے مشران جو تھے وہ بڑے ٹھیک ٹھاک تھے, ان کے وہاں پر جو رہائش تھی, جو سسٹم تھا وہ بڑا ٹھیک تھا. تو اب تو ان کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ اس سے تو وہاں پر نہ گھر بار ہے, نہ وہ پوزیشن ہے, نہ وہ مشران ہے, نہ وہ سہولیات ہے. تو اب تو میرے خیال سے ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ ان کی اپنی جو ہے جو گھر بار جو اس کی وہاں پر جو تھا, جو سسٹم تھا, وہ تباہ برباد ہو چکا ہے, اور اسی ایسی حالات میں ان سے ایک ایسا معاہدہ لینا کہ وہ ذمہ داری میرے خیال سے حکومت اور ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ ان لوگوں کو سپورٹ کرے, ان کے ساتھ مالی سپورٹ بھی ہونی چاہیے اور ہر قسم کا سپورٹ ہونے چاہیے تاکہ جو معاہدہ یہ کر رہے ہیں یہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے, اور جس کے لیے یہ آپریشن وغیرہ ہوا تھا, یہ آپریشن زرد جو ہوا تھا, عزب ہوا تھا اور ابھی جو شروع ہے, تاکہ اس کے وہ فل رزلٹ نکل آئے اور یہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچ جائے. ایسا نہ ہو کہ پھر سے یہ آپریشن دوبارہ, کیونکہ ابھی ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں باقاعدہ طور پر آئی ڈی پیز اور یہ آپریشن کے لیے ایک الگ منسٹری ہونے چاہیے, کیونکہ یہ تو میرے خیال سے ساتواں کے آٹھواں آپریشن ہے, ایک آپریشن ختم ہوتا ہے فاٹا میں تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے, دوسرا ختم,
بالکل ایک سرکل میں یہ فوجی کاروائی ہو رہی ہے اور یہ جس طرح لوگوں کو چیز کر رہے ہیں انتہا پسندوں کو فاٹا کے اندر, ایک سرکل کی شکل میں ہمیں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے, ہمیں جوائن کیا ہے پی ایم ایل نون کے شمس میر صاحب نے, آپ پی ایم ایل نون کے میڈیا ایڈوائزر ہیں, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, لیکن کافی دیر سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, مختصراً ان کو سنتے ہیں, میاں والی سے مرید خان صاحب. جی السلام علیکم.
السلام علیکم جناب, دوست کی حیثیت کر رہا ہوں, میری مہمانوں سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کی بحالی کی نگرانی مکمل فوج کی سپرد ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت وہاں کی بالکل دلچسپی نہیں لے رہی, اور اس کے علاوہ یہ جو ان کا لائف سٹاک کا مسئلہ ہے, ان کے ڈھول ڈنگر جو بالکل جو ہے ان کو ان کا کیا بنے گا, ان کی کمی کیسے پوری کی جائے گی جناب؟
ٹھیک ہے, ہمیں شمس میر صاحب بتایا جا رہا ہے, آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی
شمس میر صاحب, یہ جو فاٹا کے جو لوگ ہیں جو گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں, ان کے ساتھ ایک سماجی معاہدہ کیا گیا ہے جس کے نکات جو ہیں رسول داور صاحب نے ہمیں بتائے ہیں کہ ان کو ان کے گھر میں اگر کوئی انتہا پسند دہشت گرد آتا ہے تو ان کے خلاف ان کو اسلحہ اٹھانا ہوگا, ان کو لشکر بنانے ہوں گے طالبان کے خلاف, اور یہ کہ ان کو بڑا اسلحہ جو ہے یہ لوگ گھر میں نہیں رکھ سکتے اس معاہدے کے تحت. یہ اعجاز مومن صاحب کا کہنا ہے, ایک لیگل ایکسپرٹ ہیں, کہ یہ ایف سی آر کا ایک حصہ ہے, اس کے تحت یہ مطالبہ کرنا قبائلی عوام سے یہ درست ہے, کسی حد تک یہ لیگل ہے, لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ موجودہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ جس پہ قبائل کے عوام جو ہیں, قبائلی علاقوں کے عوام, وہ اس پر عمل درآمد کر سکیں. ایک یہ اس معاہدے کو دیکھتے ہوئے ایک یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ امن و امان کی قیامی جو ہے, اس کا قیام جو ہے وہ تو فورسز کا کام ہے, پاکستانی افواج کا کام ہے, تو یہ آپ وہاں کے عوام پر کس طرح ڈال رہے ہیں؟
وائس آف امریکہ کا پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا شہناز کے آدمی نے مجھے پروگرام میں لیا ہے پی ایم ایل این کے بحاف سے.
جی
جہاں تک بات, میں نے ابھی کوئی آپ ان کی صاحب جو بول رہے تھے ان کی پوری گفتگو تو نہیں سنی ہے, جہاں تک بات ہے کہ وہاں پر ان کے گریوینسز ہیں, اگر آئی ڈی پیز واپس ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں, واپس جا رہے ہیں آئی ڈی پیز, ویسے کافی حد تک جا چکے ہیں اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے, اور ابھی تو ایک اور فیز شروع ہونے والا ہے مڈ اپریل سے, کہ آج سے غالباً یہ شروع ہو جائے گا کہ خیبر ایجنسی وغیرہ کی طرف نارتھ وزیرستان کی طرف جو ہے یہ آئی ڈی پیز گورنمنٹ آف پاکستان انہیں بھیجے گی. اس میں کہ وہاں ان کے لیے شیلٹر کا بندوبست نہیں ہے, ہیلتھ کے پرابلمز ہیں, ایجوکیشن کے پرابلمز ہیں, یہ چیزیں ہیں ویسے وہاں پہ, لیکن اس میں دیکھنا چاہیے کہ یہ پروگرام کوئی اتنا چھوٹا پروگرام نہیں ہے, اس میں یونائٹیڈ نیشن انوالو ہے اس پروگرام میں, یو ایس ایڈ انوالو ہے اس پروگرام کے اندر, ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن انوالو ہے اس پروگرام, یو این ایچ سی آر جو ہے وہ اس میں انوالو ہے, اور پھر گورنمنٹ آف پاکستان, فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس میں شامل ہے, جہاں تک پروونشل گورنمنٹ کا تعلق ہے, انہوں نے بھی ایک پروگرام لانچ کیا ہے, وہ سسٹینیبل لینڈ ریہیبلیٹیشن اسٹریٹجی کے نام سے.
ٹھیک جی, اوکے, لیکن واپس ہم اس سماج, جی جی شمس میر صاحب, واپس ہم
پروگرام ایکچولی مینجڈ ہے.
اوکے
جی,
ٹھیک, اس پہ خلجی صاحب نے بھی کسی حد تک ہمیں بتایا ہے لیکن ان کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے. سماجی معاہدہ جو ہے جو ہوا ہے قبائلی علاقوں کے عوام سے, یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ سب کو سب کے علم میں ہے کہ کس صوبے میں انتہا پسندوں کے لیے سپورٹ زیادہ ہے, کس صوبے میں اسلام کے نام پر مائنورٹیز جو ہیں ان کو زندہ جلایا جاتا ہے, اور یہ بھی سب کے علم میں ہے کہ کس صوبے کے سیاستدانوں نے ماضی میں القاعدہ سے مذاکرات کی کوششیں کی ہیں. تو اس کے باوجود ان علاقوں کے لوگوں سے اس قسم کے معاہدہ نہ کرنا اور فاٹا کے لوگوں پر اتنا بوجھ ڈالنا جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ناانصافی ہے, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں شناز, ایکسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں اور وہ دنیا میں کسی بھی علاقے میں ہو سکتے ہیں, کسی بھی ملک میں ہو سکتے ہیں. اسی قسم کے حالات کا سامنا پاکستان کو کچھ زیادہ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مائنارٹیز کے پاکستان کے کسی مخصوص صوبے میں حملے ہوئے ہیں یا القاعدہ کے ساتھ اس قسم کے رابطے ہیں. ہو سکتا ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے اس قسم کے معاملات ہوں, اس قسم کے افیئرز ہوں, لیکن پاکستان آپ کو پتا ہے ایک آزاد ملک ہے, ایک سورن ملک ہے. اس ملک کے اندر گورنمنٹ ہے, اس آئین ہے, نظام ہے, سسٹم ہے, سیکیورٹی کا نظام ہے, اور ایسے حالات میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ مائنارٹیز کے اوپر حملے ہوں یا القاعدہ کے ساتھ کوئی ایسے قسم کے اوپنلی کوئی گورنمنٹ کے یا گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز کے کوئی اس قسم کے رابطے ہوں, ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک بات ہے کہ جب سے یہ افغان وار کا ایشو آیا ہے, جب سے یہ 2008 سے چونکہ آپریشنز چل رہے ہیں وہاں پر, ملیٹنٹس کے ایشو چل رہے ہیں, وہ سب جانتے ہیں کہ کہاں سے.
لیکن یہاں پہ شمس میر صاحب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جہاں سے اسامہ بن لادن نکالے گئے ہیں, جہاں پہ انہیں ہلاک کیا گیا ہے, وہ فاٹا کا حصہ نہیں تھا, وہ ایک سیٹلڈ ایریا تھا پاکستان کا, ایک شہری علاقے سے وہ پکڑے گئے ہیں اور ہلاک ان کو کیا گیا ہے. تو ان کے وہاں کے لوگوں سے اس طرح کا معاہدہ نہ کرنا اور فاٹا کے لوگوں پر موجودہ صورتحال میں جن کے گھر جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں, وہاں پہ بنیادی ڈھانچہ جو ہے تقریباً ختم ہو چکا ہے, اتنے مشکلات کا سامنا ہے, تو مزید آپ نہیں سمجھتے کہ آپ ان پہ بوجھ, ایکسٹرا برڈن جو ہے وہ ڈال رہے ہیں؟
دیکھیں جی, ہم یہاں پر آپ کو ذرا ایک واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جو ایبٹ آباد کی بات ہے وہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ ایکسیڈنٹ تھا, ان ایکسپیکٹڈ وہاں پر, اور نہ ہی اس علاقے کا مزاج ایسا ہے, نہ ان لوگوں کا مزاج ایسا ہے, اور نہ ہی وہاں کوئی سسٹم اس قسم کا تھا, وہ بالکل ان ایکسپیکٹڈلی وہاں پر ہوا ہے. جہاں تک بات ہے فاٹا کی, فاٹا گزشتہ 30 سال سے 79 سے 78 سے ایک وار کے اندر ہے, افغانستان کے ساتھ اس کی سرحدیں ہونے کی وجہ سے ایک وار کے اندر ہے. پھر ان لوگوں کا مزاج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامسٹ ہیں, بالکل ہیں, وہ اسلام سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, محبت کرنے والے لوگ ہیں وہاں. پھر ان کی کچھ روایات بھی ہیں, ان روایات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اگر ان سے کوئی ایسی ایکسپیکٹیشن کی گئی ہے تو وہ ان کی روایات کے مطابق کی گئی ہے, اور ویسے بھی نیچرلی جو ہے نیچرلی یہ انسان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے خود تیار ہوتا ہے سب سے پہلے. تو اگر ان کو وہاں بھیجا جا رہا ہے تو پہلے تو ان کے لیے پوری سیکیورٹی کے انتظامات ہیں, اور پاکستان کی تمام جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے, ان کی سیکیورٹی کے لیے, ان کی اکنامک فیسلٹیز کے لیے وہ بندوبست سارے کیے ہوئے ہیں. اگر کہیں پھر خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس قسم کی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو نیچرلی اور پھر روایات کے طور پر بھی وہ لوگ بڑے غیور لوگ ہیں, وہ اپنی حفاظت کریں گے انشاءاللہ, اور اس قسم کے ایلیمنٹس جو ہیں, اس قسم کے ملیٹنٹس جو ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مقابلہ کریں گے. وہ پاکستانی ہیں اور پاکستان کے لیے وہ سب کچھ کریں گے جیسے کہ انہوں نے ابھی کیا ہے. اتنی بڑی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ڈی پیز ہوئی ہے, اتنی بڑی وہاں پہ ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے, تو ملک کے لیے کیا انہوں نے, پاکستان کے لیے کیا ہے انہوں نے. اگر آج وہ واپس جا رہے ہیں تو اپنے ہی ملک کے لیے جا رہے ہیں, اور اگر کل اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا کوئی وقت آتا ہے تو پھر وہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ کھڑے ہوں گے.
پاکستان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے, خود کھڑے ہوں گے انشاءاللہ.
اوکے, لیکن یہ صوبہ پنجاب سے متعلق گزشتہ دنوں جو ایک خبر آئی تھی کہ تقریباً 600 مبینہ دہشت گرد جو ہیں وہ مائکرو چپس کے ذریعے نگرانی کی خبر سن کے کہیں پہ روپوش ہو گئے ہیں, تو اس کا کیا, ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ دوسرے صوبوں میں جو لوگ موجود ہیں جو نہ صرف یہ کہ انتہا پسندی کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں بلکہ وہ انتہا پسند مائنڈ سیٹ والے لوگ ہیں, ان کو, ان سے ٹیکل کرنے کے لیے وہاں پہ آپ لوگوں کی حکومت ہے, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور ان 600 افراد کو چیس کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟
اس سلسلے میں میں آپ سے کہوں گا کہ پی ایم ایل ایم کی گورنمنٹ جو ہے, پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے, پاکستان کی تاریخ میں ایکسٹریمزم کے خلاف, ملیٹنسی کے خلاف جس قسم کے اسٹیپ آؤٹ انہوں نے کیے ہیں شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی نے بھی نہ کیے ہوں. پاکستان پروٹیکشن بل کو آپ دیکھ لیجیے گا, نیشنل ایکشن پلان کو آپ دیکھ لیجیے گا, یہ اس قسم کے اقدامات جو ہیں یہ انشور کرتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی کو, پاکستان کی نیبرنگ سیکیورٹی کو اور انٹرنیشنل سیکیورٹی کو. اس کے اندر کوئی ایک چیز نہیں ہے, اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا آپریشن بھی شروع ہوا ہے, شاید دنیا کی سب سے بڑی اس وقت جو ہے یہ ٹیررزم کے خلاف جو اس وقت وار ہو رہی ہے, وار ان ٹیرر ہو رہی ہے,
ٹھیک ہے,
اس ملک کے اندر.
اوکے, یہ جو آپریشن ہے یہ آپ کی نظر میں اس میں کتنے حقانی نیٹ ورک کے کتنے لوگ مارے گئے ہیں, آپ کسی ایک کا نام لے سکتے ہیں اس وقت؟
دیکھیں اس وقت تو چونکہ یہ یہ آپریشن ٹوٹلی سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس ہے پاکستان کی, اور اس پر وہی بہتر طور پر بتا سکتے ہیں, تفصیل سے بتا سکتے ہیں کہ کس کس نیٹ ورک کے لوگوں کو انہوں نے ابھی تک جو ہے ٹارگٹ کیا ہے.
شمس میر صاحب, ایک نام بھی ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے کہ اس آپریشن میں جو پاکستانی فوج کی جانب سے ہو رہے ہیں شمالی وزیرستان میں, ایک بندہ کا ابھی تک نام نہیں آیا ہے کہ اس کو مارا گیا ہے, یہ کہا جا رہا ہے. بلکہ اگر ہم دیکھیں تو اس آپریشن کا ہدف جو ہے بظاہر جو انتہا پسند ہیں یا حقانی نیٹ ورک کے جو لوگ ہیں ان کو بھگانا ہے, نہ کہ ان کو ختم کرنا. تو آپ اس سے کہاں تک متفق ہیں؟
نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں پاکستان آرمی جو ہے جو قربانیاں دے رہی ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ قربانیاں پاکستان صرف پاکستانی پیس کے لیے نہیں دے رہی ہے بلکہ دنیا کے پیس کے لیے دے رہی ہے, گلوبل پیس کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں ہم سب. تو ایسے میں کچھ سیکیورٹی اسٹریٹجیز بھی ہوتی ہیں, ان سیکیورٹی اسٹریٹجیز کو سم ٹائم آپ کو پتا ہے کہ وہ ہڈن رکھا جاتا ہے, ان کو اس طریقے سے ڈسکلوز نہیں کیا جاتا ہے, تو ہم ان کے اوپر اس لیے بات نہیں کر سکتے کہ وہ سیکیورٹی معاملات ہیں, سیکیورٹی کے اپنی اسٹریٹجیز ہیں اور وہ بہت بہتر انداز میں اور بڑی اپنی محب وطنی کے ساتھ جو ہیں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے اس فرض کو جو ہے انجام دے رہی ہیں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز.
اوکے, ٹھیک. رسول داور صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
ہاں بالکل, میں آئی ڈی پیز کے بحاف پہ ان سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را وہ کے پی پولیس ہو یا پنجاب پولیس ہو, آئی ڈی پیز کے ساتھ اپنے رویے کو اس طرح رکھے جس طرح باقی پاکستانیوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے. آج بھی, کل بھی, پرسوں بھی, روزانہ ہمیں فونیں آتے ہیں, معمولی سی چیز پہ اس کو پکڑ لیتے ہیں, اس کے ساتھ اچھا وزیرستان کے, پھر اس کو تانے میں بند کر لیتے ہیں اور پھر ان سے پیسے لے لیتے ہیں, پھر ان کی ضمانت ایک لمبی سلسلہ بن جاتی ہے. مفت میں آئی ڈی پیز کو تنگ کرنے کا سلسلہ خواہ وہ کے پی پولیس ہو یا پنجاب پولیس ہو پنڈی کے اندر یا دیگر صوبے کے اندر, خدا کے لیے یہ ریکویسٹ ہے میرا ان سے کہ پولیس کے لیے کچھ ہدایات جاری کر لے کہ وہ عام آئی ڈی پیز کو تنگ کرنے کا سلسلہ بند کرے.
جی جی, شمس میر صاحب,
میں جس بھائی نے یہ سوال کیا ہے میں ان سے کسی حد تک اتفاق بھی کرتا ہوں کہ اس قسم کی شکایات بھی آتی رہتی ہیں ایسے معاملات میں. تقریباً 17 لاکھ لوگ ہیں, دیکھیں آئی ڈی پی جو ہیں پاکستان کے اندر اس وقت, اسپیشلی جو ہے یہ کے پی کے میں جو ہے جو ڈسپلیس ہوئے ہیں وہاں پہ. اب سیکیورٹی کے نام پر آپ دیکھیں, سیکیورٹی چونکہ مختلف سیکیورٹی ادارے جو ہیں ہمارے انٹیلیجنس ادارے جو ہیں ان کے پاس مختلف قسم کی اطلاعات ہوتی ہیں, سم ٹائم وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں, کچھ غلط لوگوں پر بھی جو ہے وہ ہاتھ ڈالتے ہوئے ایسے لوگ جو ہے سامنے آ جاتے ہیں, لیکن یہ انویسٹیگیشن کا حصہ ہے سم ٹائم. لیکن اگر اس قسم کا ہوتا ہے تو سیکیورٹی ایجنسیز کو اس کا آئندہ کے لیے خیال رکھنا چاہیے. ویسے اگر ایسا ہوتا ہے کسی کا زیادتی نہیں ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے,
ہیں کہ وہ جو آئی ڈی پیز ہیں وہ بہت ہی غیور اور محب وطن پاکستانی ہیں, جس طرح پنجاب کے ہیں, جس طرح سندھ کے ہیں, بلوچستان کے ہیں, کے پی کے ہیں, وہ سب پاکستانی ہیں اور ان سب کے ساتھ ایک جیسا ہی رویہ ہونا چاہیے سیکورٹی ایجنسیز کا, اور ان کی عزت کا, ان کی آنر کا خیال رکھنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں.
اوکے, آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے اعجاز مومن صاحب. ہمیں معلوم ہے کہ کافی عرصے سے فاٹا کے لیے کچھ آئینی اور قانونی ان کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے. اس وقت سامعین ہم ایک بریک لیتے ہیں جب تک کہ اعجاز مومن صاحب ہمیں جوائن کریں. آپ ہمارے ساتھ, شمس میر صاحب ہمارے ساتھ رہیے, اور رسول داور صاحب آپ بھی ایک بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کے پھر پروگرام کو ہم جاری رکھیں گے.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی سامعین, وائس آف امریکہ سے آپ سن رہے ہیں پروگرام راؤنڈ ٹیبل. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل, اور اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فاٹا سے ایک لیگل ایکسپرٹ اعجاز مومن صاحب بھی ہمیں جوائن کریں. کچھ آئینی اور قانونی مطالبات تھے فاٹا کے عوام کے فیڈرل گورنمنٹ سے, وہ مطالبات کہاں تک پورے ہوئے ہیں اور کیا رکاوٹیں راستے میں حائل ہیں, اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. جی اعجاز مومن صاحب, بتایا جا رہا ہے آپ شریک ہوئے ہیں.
جی
اوکے. اعجاز مومن صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو آپ لوگوں کے مطالبات تھے آئینی کچھ فاٹا کے عوام کے لیے, وہ کہاں تک وہ عمل جو ہے وہ جا چکا ہے؟ اس وقت سٹیٹس کیا ہے؟ کہاں تک وہ مطالبات مانے گئے ہیں؟
دیکھیے جی, وہ تو اصل بات جو تھی وہ تو یہ تھی کہ فاٹا میں جو عدالتی اور آئینی اختیارات ہے, جو ان کی جو جوڈیشل سسٹم ہے, وہ آج کل بالکل ایک ایسی طرز پہ ہے اور راہ پہ آ کر کڑی ہوئی ہے کہ وہاں پر کسی عام کسی شخص کو انصاف کا مہیا ہونا اور وہ بہت مشکل ہے. تو اسی حوالے سے قبائلی عمائدین اور قبائلی جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ہیں, ان کے مشورے سے ان کے بڑے بڑے جرگوں کی جو کہ متفقہ طور پر پاس ہوئے تھے, ان کی روشنی میں جو بات شروع کی گئی تھی کہ آئین میں ترمیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ قبائل کو آئینی اور عدالتی اختیارات جو ہے اس دائرہ کار کو بڑھا دیے جائے. تو اس حوالے سے جو صوبائی اسمبلیوں نے جو قراردادیں پاس کی تھی اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے جو قراردادیں پاس کی تھی, اس کی فائنل راؤنڈ جو تھا وہ تقریباً 2 مہینے پہلے سینٹ میں پیش ہوا تھا, جو کہ یونانیمسلی سینٹ کے لا اینڈ جسٹس اسٹینڈنگ کمیٹی, جس کے چیئرمین کاظم خان صاحب تھے, اور اس میں پھر سینیٹر ایم این ایز اور ہمارے فاٹا پارلیمنٹیرین بھی شامل تھے, وہ متفقہ طور پر منظور ہو گیا تاکہ آرٹیکل آئینی پاکستان میں آرٹیکل 247 میں ترمیم کر کے اس میں کلاس 7 میں اسپیشلی ترمیم کر کے قبائلیوں کو قانونی اختیارات جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا جائے. چونکہ اب وہ راؤنڈ تو ختم ہو گیا اور اب دوسرا جو شروع ہونے والا ہے وہ نیشنل اسمبلی ہے, اب فائنل جو ہے وہ قومی اسمبلی ہے, قومی اسمبلی میں یہ بل پیش کیا جائے گا اور اللہ کرے کہ قومی اسمبلی سے بھی یہ پاس ہو جائے اور 247 کلاس 7 میں ترمیم کر کے ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار اور سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار اور ساتھ فنڈامنٹل رائٹس کا جو دائرہ اختیار ہے وہ فاٹا تک وسیع کیا جائے, اور جس طرح ایک عام پاکستانی جو ہے وہ آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف آئینی پاکستان کی روح سے وہ ہائی کورٹ میں آ کر ریٹ کر سکتا ہے, تو اسی طرح سے یہی اختیار ایک قبائلی کو بھی دیا جائے گا تاکہ وہ 199 کے تحت وہ آ کر ریٹ کر سکے اور اپنا ازالہ جو ہے اپنے حقوق کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر سکے. تو اب یہی سیکنڈ راؤنڈ ہے وہ قومی اسمبلی سے ہوگا اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے فاٹا پارلیمنٹیرین جو ہے وہ ساتھ بھی دیں گے اور انہی کے ذریعے سے ہم اس کو پاس کریں گے.
ٹھیک ہے, اوکے یہ بتائیے شمس میر صاحب کے کیا امکانات دیکھتے ہیں, کیونکہ نیشنل اسمبلی میں آپ لوگوں کی اکثریت ہے, تو قانونی اور آئینی جو اختیارات ہیں اس کو جو باقی چار صوبوں کو دیے گئے ہیں, فاٹا کے عوام جو ہیں اس سے محروم ہے. اب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو فاٹا کے عوام تک بھی ایکسٹینڈ کیا جائے, تو کیا امکانات آپ دیکھتے ہیں؟ آپ کی جماعت جو ہیں ان کا موقف کیا ہے اس بارے میں؟
پاکستان مسلم لیگ نون تو یہ بات سمجھتی ہے کہ جو پروونشل اکانومی ہے اس کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اسے مؤثر بنایا جائے. جہاں تک بات ہے فاٹا کے حوالے سے, تو اس حوالے سے تو فیڈرل گورنمنٹ اور زیادہ جو ہے نا سینسٹیو ہے کہ ان ایشوز کو, ان وار کے ایشوز کو, کانفلکٹ کے ایشوز کو, ملیٹنسیز کے ایشوز کو جتنا بہتر طور پر مینیج کیا جا سکتا ہے اسے مینیج کیا جائے. ان کی اکنامک گروتھ کے حوالے سے, اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ان کی ریپرزنٹیشن کے حوالے سے, انہیں ان کی امپاورمنٹ کے حوالے سے, اور اس پر کام بھی ہو رہا ہے غالباً. اور اب جس جو محمد صاحب نے ابھی بات کی ہے کہ اس حوالے سے ایک ڈرافٹ بھی, ایک ڈاکومنٹ بھی جو ہے آگے فارورڈ ہو رہا ہے, تو ہوپفلی کہ نیشنل اسمبلی انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے ایک اچھا, ایک پازیٹیو جیسٹر ہے.
اوکے یہ بتائیے اعجاز مومن صاحب, آپ کہاں تک پر امید ہے اس حوالے سے یہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہو سکے گا, اور کیا رکاوٹیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں اس وقت راستے میں؟
دیکھیے جی, موجودہ حکومت سے تو ہم کچھ حد تک مایوس اس لیے ہے کہ اپریل 2014 میں پشاور ہائی کورٹ کا ایک تاریخی فیصلہ فاٹا کے سے آیا تھا, جو کہ ایک لارجر بینچ نے یہ فیصلہ کیا تھا, اور پہلی مرتبہ فاٹا کے لیے یہ لارجر بینچ جو تھی بنی تھی, اور اس وہ تقریباً 80-90 پیجز پر ایک ججمنٹ آیا تھا, اور اسی ججمنٹ کو اسی حکومت نے چیلنج کیا سپریم کورٹ میں. اور میرے خیال سے کچھ دن پہلے سپریم کورٹ کا اس پر فیصلہ بھی آیا ہے کہ ہائی کورٹ نے, ہائی کورٹ کو کوئی حق نہیں پہنچتا, ہائی کورٹ کو کوئی جورسڈکشن حاصل نہیں ہے, اور اسی لیے اس ججمنٹ کو انہوں نے نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا. تو میرے خیال سے اگر پشاور ہائی کورٹ کی جو لارجر بینچ نے جو ججمنٹ دیا تھا, اس ججمنٹ کو تو پارلیمنٹ میں لے جانا چاہیے تھا. وہ تو ججمنٹ نہیں تھا, وہ تو ایک ایڈوائز تھی. انہوں نے ایک ایڈوائزری لیٹر جو ہے وہ پارلیمنٹ کو بھیجا, پریزیڈنٹ کو بھیجا, اسپیکر کو بھیجا, اور اس میں صرف یہی بات تھی کہ جورسڈکشن نہیں ہے, لہٰذا موجودہ نیشنل اسمبلی آرٹیکل 247 میں ترمیم کر کے یہ وقت کا تقاضا ہے. اور اس میں دوسری یہ اہم بات تھی کہ جہاں پر انسان ہے, جہاں پر انسانیت ہے, وہاں پر ہیومن رائٹس اور بنیادی حقوق کے لیے کوئی دیوار نہیں ہوتی. وہاں پر بنیادی حقوق جو ہے اس کا ایکسٹینڈ ہونا بہت ضروری ہے. تو اسی حوالے سے ایک ایڈوائزر لیٹر لکھا گیا تھا, اور اس فیصلے کو یہاں پر چیلنج کیا گیا. اب جہاں تک یہ انہوں نے کہا, یار جہاں تک ہمیں تھوڑا سا علم ہے کہ کوئی ڈرافٹ وغیرہ تیار ہو رہا ہے فاٹا کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ, تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کو یہاں پر جو گورنر سیکریٹریٹ ہے, اور انہوں نے فاٹا کے لیے ایک ریٹائرڈ کی ایک کمیشن بنائی تھی, اور اس کمیشن نے فاٹا کے لیے آنے والے 25 سالوں کے لیے ایک اصلاحاتی پیکج تیار کیا ہے, تو اس آنے والے 25 اصلاحاتی وہ پیکج کو ہم دیکھیں تو اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ موجودہ سسٹم کو اور موجودہ سٹیٹس کو مزید جو ہے وہ مضبوط کیا جا رہا ہے, اسی سٹیٹس کو مزید قائم رکھنے کے لیے, کیونکہ اس میں نہ تو آرٹیکل 247 ترمیم کی بات ہے, نہ ہائی کورٹ, سپریم کورٹ فنڈامنٹل رائٹس کی دائرہ اختیار کی بات ہے, نہ عدلیہ اور انتظامیہ کے سپریشن کی بات ہے, تو اس میں تو کچھ ایسی کوئی بھی بات ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ 67 سالہ سٹیٹس کو جو ہے یہ اس میں کچھ چینجز آنے والی ہے. تو میرے خیال سے موجودہ حکومت جو ہے, جو کہ جمہوریت کا دعویٰ بھی کرتی ہے, وہ فاٹا کے حوالے سے ضرور کچھ نہ کچھ قدم اٹھانا چاہیے. کم از کم 2011 میں جو ریفارمز ہوئی تھی اس کو تو امپلیمنٹ کیا جائے, اس پر تو عمل درآمد کرایا جائے. اس 2011 ریفارمز میں تو یہ بات بھی شامل تھی کہ, اور گورنر کے اختیار میں یہ ہے کہ وہاں پر پروسیکیوشن برانچ بنا دیا جائے, ہر ایجنسی میں پی اے کے آفس اور اے پی اے کے آفس میں پروسیکیوشن برانچ بنا دیا جائے, اس میں پروسیکیوٹر کو لیا جائے, اور جو پروسیکیوٹر وہ لیں گے وہ قبائلی وکلا سے لیں گے, جو فاٹا لائر سے ان سے پروسیکیوٹر لیے جائے تاکہ جو سسٹم ہے, جو سیٹ اپ ہے, جو ٹرائل کا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک ٹھاک فیس ہو جائے. دیکھیے جی, وہاں پر یہ جو فیصلہ کرتا ہے تو اس کی ریکارڈ کسی کلائنٹ کو نہیں دیا جاتا, وہ اپیل پہ نہیں آ سکتا, اور جب اپیل پہ وہ آتا ہے تو اس کا کیس جو ہے وہ ٹائم بعد ہو جاتا ہے. تو اب ٹریبونل جو ہے, یہاں پر ایک ٹریبونل ہے, چار مہینے ہو گئے ہیں ابھی تک اسی حکومت نے, اسی خیبر پختونخوا حکومت گورنر صاحب نے ابھی تک ممبرز نہیں لیے ہیں. اور اس ٹریبونل کی مثال جو ہے وہ فاٹا کے لیے سپریم کورٹ ہے, فائنل کورٹ ہے. چار مہینے ہوئے ہیں, ممبر ختم ہو گئے ہیں, جس بنگلے میں وہ کام کر رہے ہیں اس کو تالا پڑ گیا ہے, کہتے ہیں کہ ممبرز نہیں ہے.
ٹھیک, اوکے. شمس میر صاحب,
ریٹائر ہوا ہو یا کسی جج کا ٹائم ختم ہوا ہو اور وہ چھٹی پہ ہے.
اوکے جی, شمس میر صاحب, جو فاٹا میں جوڈیشل ٹریبیونل ہے اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے, اعجاز مومن صاحب نے, کہ 2011 میں جو بنایا گیا تھا وہ اس وقت فعال نہیں ہے. اس کے علاوہ 2011 میں پی 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 کی جب حکومت تھی, صدر زرداری نے ایف سی آر میں جو اصلاحات کی تھیں اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے اس وقت, اس کی کیا وجوہات ہیں؟
دیکھیے محمد صاحب کو میں یہاں ایک مثال دیتا چلوں کہ کچھ پی 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 نے اپنے دور میں جو ریفارمز کی ہیں وہ ایک پریزیڈینشیل آرڈر کے تحت انہوں نے کئی ریفارمز کی ہیں, اسی قسم کی ریفارمز انہوں نے گلگت بلتستان میں بھی کی ہیں. اب ان ریفارمز کا جو ریئیکشن آ رہا ہے, اس کا ایک سوشل ریئیکشن آ رہا ہے, اس کا ایک پولیٹیکل ریئیکشن آ رہا ہے, اس کا کانسٹیٹیوشنل ریئیکشن آ رہا ہے, کیونکہ وہ ریفارمز ٹوٹلی جو پولیٹیکل موٹیوز پر تھی, ایک پولیٹیکل جو ہے ایک گین کرنے کے لیے تھی, الیکٹورل گین کرنے کے لیے تھی, جس کی وجہ سے اب اس کا بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا ایک ریئیکشن آ رہا ہے.
اوکے, وہ ریئیکشن کو آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گے, کس قسم کا ریئیکشن آ رہا ہے؟
جی, میں بتا رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب جب اس قسم کی اصلاحات ہوتی ہیں جو کانسٹیٹیوشنل کورڈ نہیں ہوتی ہیں, ان کے پھر ان کا ریئیکشن آتا ہے, اس کا سوشل ریئیکشن بھی آتا ہے, پولیٹیکل ریئیکشن بھی آتا ہے. اسی قسم کا دیکھیں جی بی کے اندر بھی اس قسم کی انہوں نے ایک ریفارمز کی, انہوں نے گورننس آرڈر آ گیا 2009 کے اندر, اور اس ریفارم کا مسئلہ یہ بن گیا کہ آج پورا سسٹم جو ہے جی بی کے اندر, ایک سسٹم جو ان کے دور کے اندر بالکل پیرالائزڈ ہو گیا, وہ سسٹم جو تھا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو تھے وہ ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو نہیں سمجھ سکا, اور ایڈمنسٹریٹو سسٹم جو تھا وہ پولیٹیکل سسٹم کو نہیں سمجھ سکا. اس کے اندر اس قسم کی ریفارمز تھی, اور ایسی ریفارمز انہوں نے فاٹا کے حوالے سے بھی کی تھی. اب ان کو ریویو کیا جا رہا ہے, فاٹا کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں
جی,
اور گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی میں بات کر رہا ہوں. فیڈرل گورنمنٹ اب ان کو ریویو کر رہی ہے, اس کو ریویزٹ کر رہی ہے اس قسم کی ریفارمز کو, تاکہ ان کے اندر کوئی اس قسم کا کلیش کانفلکٹ نہ آئے. یہاں پہ انسٹیٹیوشنز کا, پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ یا مینجمنٹ کے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ یا کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کوئی اس قسم کا پرابلم پیدا نہ ہو جائے, جس سے لیک آف کانفیڈینس کا مسئلہ آ جائے.
لیکن ٹھیک ہے شمس میر صاحب, ایک چیز جو ہے وہ نہیں سمجھ میں آتی. دیکھیے, چاہے وہ پاکستان کی فوج ہو یا اس کی حکومت ہو, ان کی جانب سے ہمیشہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں فاٹا کے عوام کے لیے, جو کچھ دیر پہلے بھی آپ نے استعمال کیے ہیں کہ فاٹا کے لوگ جو ہیں وہ محب وطن ہیں, غیور لوگ وہ ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ بنیادی حقوق جو ہیں وہ آپ کو انہیں نہیں دے رہے ہیں, جو پاکستان کے دیگر صوبوں کے عوام کو جو حقوق حاصل ہیں, جو اپیل, وکیل اور دلیل کے بنیادی حقوق ہیں, وہ 21ویں صدی میں فاٹا کے عوام کو حاصل نہیں ہے. اس کے پیچھے سوچ کیا ہے, کیوں ایسا ہے؟
ایسی بات نہیں ہے شناز, پاکستان کا فاٹا کو دیکھیں, ان کو وہ نیشنل اسمبلی میں بھی جاتے ہیں, ان کے باقاعدہ
نیشنل اسمبلی میں جاتے ہیں, لیکن ان کو اپنے علاقے کے لیے کچھ قانون سازی کی ان کو اجازت نہیں ہے.
نہیں نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ اپنی لیجسلیشن میں باقاعدہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں,
لیکن قانون سازی وہ نہیں کر سکتے.
کنٹریبیوشن ہوتی ہے کسی بھی لیجسلیشن میں, ان کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے, وہ نیشنل کنٹریبیوشن کا حصہ ہوتے ہیں, وہ نیشنل اس لیجسلیشن میں ظاہر ہے.
باقی صوبوں کے لیے, ملک کے باقی حصوں میں قانون سازی کے لیے وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں, لیکن فاٹا کے اندر جو قانون سازی ہوتی ہے اس میں وہ حصہ نہیں لے سکتے. اعجاز مومن صاحب, ایم آئی رائٹ؟
ہیلو. دیکھیے جی, جہاں تک 2011 کی ریفارمز کی بات ہے تو میرے خیال سے تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ بہت اچھے ریفارمز آئے تھے. ابھی جو پولیٹیکل پارٹی ایکٹ جو ایکسٹینشن ہے یہ بھی 2011 میں ہوا تھا کہ فاٹا نے جو ہے اس میں وہاں پر سیاست کی آزادی دی گئی, سیاسی سرگرمیوں کی آزادی دے دی گئی. ابھی جو ٹریبونل بنایا گیا ہے جو کہ چار مہینے سے ابھی فعال نہیں ہے, یہ ٹریبونل بھی 2011 ریفارمز میں دیا گیا ہے. اور تیسری کیٹیگری کی جو ریفارمز ہوئی تھی وہ ایف سی آر میں ہوئی تھی, اس میں یہ بات شامل تھی کہ 24 گھنٹوں میں ملزم کو پیش کیا جائے, 7 سال سے لوگوں کو نہیں پکڑا جائے گا, مائنر کو نہیں پکڑا جائے گا, ریاستی فنڈ کا آڈٹ کیا جائے گا, اور کلیکٹو اجتماعی ذمہ داریوں میں جو نرمی کی گئی تھی, خیل سے جو پورا قوم تھا اس سے بات لایا ایک گھر تک. تو ابھی وہ تو بڑے اچھے قسم کے ریفارمز تھے. تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے ریفارمز سامنے آئے ہیں جو کہ 2011 میں ہوئے تھے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ اسی حکومت میں اس ریفارمز پر کوئی عمل درآمد نہیں ہے. دوسری میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں شمس صاحب سے کہ جو کہ گورنر خیبر پختونخوا نے آنے والے 25 سالوں کے لیے جو ریفارمز بنا تیار کیا ہے وہ کیا ہے, اس کو تو ذرا ڈیفائن کیا جائے. اس میں تو صاف یہی لکھا ہوا ہے کہ موجودہ سسٹم کو فعال اور مضبوط بنانے کے لیے کوشش کی جائے گی.
اوکے, کیا مطلب ہے؟ اچھا یہ بتائیے اعجاز مومن صاحب, اس کے پیچھے سوچ کیا ہے, ان لوگوں کی سوچ کیا ہے, یہ کیوں چینجز جو ہیں اصلاحات کے خلاف ہیں اگر واقعی ہے پی ایم ایل نون تو؟
ہیلو جی, آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی.
جی میں,
لیکن میں یہ ذرا,
جی جی پلیز.
ہیلو,
جی جی آپ بات کیجیے.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے جی, ابھی یہ جو ڈرافٹ کی بات کر رہے ہیں اور جنہوں نے گلگت بلتستان کا حوالہ دیا, تو ابھی یہ حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ قبائل کو ایک ایسا صوبہ دیا جائے جو کہ غیر آئینی ہو, غیر قانونی ہو, ڈیفیکٹو پروونس کی حیثیت دینا چاہتے ہیں. یہ تو مثال گلگت بلتستان کی دے رہے ہیں, لیکن یہاں وہاں پر ہائی کورٹ بھی ہے, سپریم کورٹ بھی ہے, اور آئینی پاکستان کی ایکسٹینشن بھی ہے. تو ایسا غیر آئینی صوبہ قبائلیوں کو قطعاً منظور نہیں ہے, جس میں نہ آئین ہو, نہ قانون ہو, نہ بنیادی حقوق ہو.
جی,
تو ابھی جو یہ ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں, خدا کے لیے اس سے یہ 25 سالی سفارشات کو تو کم از کم نکال دے. ایک ٹریبونل تو بنا نہیں سکتا, 4 مہینے ہو گئے ہیں, اپروچ پہ اپروچ ہو رہا ہے کہ فلانا مسلم لیگی کھولو, فلانا کھولو, کیونکہ ایک 21 گریڈ ہے اور 2 20 گریڈ ہے. ان گریڈ کی چکر میں, ان لالچ کی چکر میں 1 کروڑ عوام جو ہے وہ در بدر پھر رہے ہیں. جو کمشنر جو فیصلے کر رہے ہیں اس پہ آگے اپیل نہیں ہو سکتا. وہاں پر کتنے مسئلے, کتنے پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں, سارے کیسز جو کروڑوں اور ہزاروں کے کیسز میں وہ ایڈجن ہو رہے ہیں, تاریخ پہ تاریخیں بدل دی جا رہی ہے, اور 4 مہینے سے یہ 3 ممبر اور فاٹا کے لیے یہ مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں. 7 مہینے پہلے انہوں نے ہائی کورٹ کا فیصلہ کیوں چینج کیا سپریم کورٹ میں؟ ان کو تو پارلیمنٹ لانا چاہیے تھا. ابھی تک انہوں نے فاٹا کے لیے کون سا پیکج کا اعلان کیا ہے؟
ٹھیک ہے جی, شمس میر صاحب آپ بتائیے گا فاٹا کے عوام کے لیے اس 21ویں صدی میں آپ کی جو جماعت ہے ان کی پالیسی کیا ہے آنے والے وقت میں؟ شمس میر صاحب,
جی جی, کچھ ایشوز تو ایسے ہیں جناب کے جو سب دوسرے اگر ایشوز ہیں تو ان کے اوپر تو ہم بات نہیں کریں گے. جہاں تک بات ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے گی یا کر رہی ہے اس حوالے سے, دیکھیں اس وقت فاٹا کا ایشوز یا اس قسم کے جو ملیٹنسی کا ایشو ہے, وار ان ٹیرر کا ایشو ہے پاکستان کے اندر, اور پرٹیکولرلی ان فاٹا کے اندر یا کے پی کے اندر جو ہو رہا ہے اس وقت, جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں, دیکھیں صرف اور صرف یہ پاکستان کا وہ نہیں ہے. اس میں اس وقت پاکستان تو بہت کچھ کر رہا ہے, یونائٹیڈ نیشن انوالو ہے ان ایشوز میں, یونائٹیڈ نیشن انوالو ہے. اگر یہاں پر کچھ
نہیں, لیکن یہاں پہ مین سوال جو ہے آپ کی جماعت پہ جو مین کرٹیسزم کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ فاٹا میں جن اصلاحات کا اعلان کیا گیا تھا 2011 میں اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کیوں نہیں ہو رہی ہے, اس کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے آپ کی جماعت کی جانب سے؟
ہماری جماعت اس حوالے سے ابھی تک تو یہی معلومات ہیں کہ ہماری جماعت ان اس ریفارمز کو مزید بہتر بنانے کے لیے اسے امپروو کر رہی ہے, اور ایک ایسا ڈاکومنٹ جو ہے فتح کے لیے, جہاں تک امپاورمنٹ کی بات محمد صاحب نے کی ہے کہ وہ ایک کوئی انلیگل قسم کا پروونس بنائیں گے, ایسا تو نہیں ہو سکتا, وہ پاکستان کا حصہ ہے, پاکستانی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے.
اوکے, لیکن قانون جو ہے وہ ملک کے باقی حصوں سے وہ الگ ہے ان لوگوں کے لیے. بہت شکریہ شمس میر صاحب, آپ کا, اعجاز مومن صاحب آپ کا, رسول داور صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.